الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وامينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو على الله فليتوكل المؤمنون اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. سفر المظفر کا مہینہ شروع ہو گیا. زمانہ جاہلیت میں اللہ تعالی کی عبادت بھی ختم ہو چکی تھی اور غیر اللہ کا پوجا شروع ہو گیا تھا. وما کان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. اور اللہ تعالی کے بجائے چیزوں سے ڈرنے لگے تھے. انسانی سینے میں ایک وقت میں ایک کا خوف ہوتا ہے اور وہ خوف اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے جو خالق ہے، مالک ہے، متصرف ہے، نافع و دوار ہے. بیدہ الامر وللہ عاقبت الامور. تمام کام اور ان کا نتیجہ اللہ کے دست اقدس میں ہے. ان ربک فعال لما یرید. جو کرے کر گزرے، اس کا ارادہ کافی ہے. انسان تو جانتا ہی نہیں تو کرے گا کیا، خیر و شر نہیں جانتا. آسان تکرہ شیئن وہو خیر لکم وآسان تحب شیئن وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلم. انسان کو بہت کمزور و عاجز بنایا ہے. اس کو اپنے آپ کا پتہ نہیں ہے کہ اعضاء میں کون سا عضو پہلے معروف ہوگا. یہ پتہ نہیں ہے کہ ٹانگوں کے حادثے میں جاؤں گا یا آنکھوں کی بیماری سے مروں گا یا دل فیل ہوگا یا فالج گرے گا. میں پہلے مروں گا یا بیوی پہلے جائے گی، اولاد سامنے مرے گی یا میرے بعد رہے گی، کچھ بھی معلوم نہیں. یہی شان اور شرف جمیع انسانوں کا ہے. انبیاء اور اولیاء سب ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام کو وحی کے ذریعے مقاصد حیات سے آگاہ فرمایا ہے، اور اولیاء کرام صفائی قلب سے مطمئن ہوتے ہیں، اخلاص عمل سے متنور اور متصدق رہتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے وہ سب کچھ جانتے ہیں. سب کچھ جاننے والا صرف اللہ ہے، باقی اس کے سوا جتنے ہیں وہ بے خبر ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا معجزہ علم ہے، آپ نے کہا وَأُوتِي تو علما، مجھے علم ہی علم دیا گیا ہے. آپ کو فرماتے ہیں قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ. آپ فرمائے میں بھی بشر ہوں تمہارے جیسے اور مجھے وحی کی جاتی ہے. انما الہکم الہ واحد، کہ معبود اور حاجت روا اور مشکل کشا صرف اللہ تعالی ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کا یقین رکھتا ہو، فل یا عمل عملا صالحا، وہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بے عبادت ربی احدا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ بنائے، ان الشرک لظلم عظیم، انما المشرکون نجس، شرک بدترین ظلم ہے اور مشرک بہت زیادہ گندا ہے اور پلیت و نجس ہے. حسن بصری کہتے ہیں اعیانہم و اجسادہم نجس، ان کا جسم و ظاہر بھی پلیت ہے، نحوست اتنی زیادہ ہے شرک کی اور بدعت کی کہ ان کی انسانیت مختل ہو چکی، خطرے میں پڑ چکی ہے. اللہ تعالیٰ کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ نے توحید کا عقیدہ اور سنت کا عمل اور شرک اور بدعت سے اجتناب نصیب فرمایا ہے. فَلَهُ الشُّكْرُ وَالْحَمْدُ عَلَىٰ آلَائِهِ وَنَعْمَائِهِ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اللہ کے اس نعمت و احسان کا بہت بہت شکر. اللہ اور توفیق عطا فرمائے، استحکام نصیب کرے. اسلام میں خصلتوں کی جو نیک خصلتیں ہیں قدردانی ہوئی، اور جو بد باتیں ہیں نامناسب باتیں ہیں ان کی جڑیں کاٹی گئی ہیں. ابراہیم ابن محمد جب مر گیا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ اتفاق سے رات کو چاند گرہن تھا اور دن میں سورج گرہن ہو گیا، کہ یہ ابراہیم کی موت پر نڈال ہے. آپ بہت غمزدہ تشریف فرماتے، لیکن جب یہ بات آپ نے سنی تو آپ فوراً منبر پر تشریف لے آئے اور صحابہ کو خطاب کیا، اور آپ نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينكسفان لموت احد ولا لحیاتی فاذا رأیتم من هؤلاء الافزاع فبادروا الی اللہ. رواہ البخاری و مسلم و ترمذی و ابو داود و النسائی و ابن ماجہ و الطبرانی و الحاکم. آپ نے کہا کہ سورج اور چاند تو خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں، کسی کی موت و حیات سے وہ متاثر نہیں ہوتے. یہ تمہاری بات ہے کہ یہ جزیرۃ العرب میں کوئی حادثہ ہو جاتا یا کوئی مر جاتا تو سورج و چاند ماتم کر رہا ہے. شاید یہی وجہ تھی کہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حسین جب کربلا میں شہید ہوئے اور ان کے رفقا، تو آسمان سے خون کے قطرے ٹپکے اور دریاؤں میں پانی سرخ ہو گیا. وہ پاکستان کے عظیم فقی اور دارالعلوم دیوبند کے استاذ اور معین مفتی اور بعد میں مفتی اعظم اور مفسر قرآن مفتی محمد شفیع نے بھی شہادت کربلا میں لکھا. علماء خفا ہو گئے کہ حضرت کی شان کے لائق نہیں ایسی کمزور باتیں کرنا، چونکہ مشہور ہے اس طرح کی باتیں. شہرت سے بچنا بھی ہر ایک کا کام نہیں، بڑی ہمت چاہیے. عوام میں مشہور ہے کہ یہ سفر کا مہینہ جو ہے پختانہ ہو ارتھ گل شکر ہوئی سفر آؤ گل شکر آؤ. اس میں کوئی خاتون جس کا بچہ ہوا ہو کہتے اس کی خیر نہیں، ضرور ڈرے گی. اور جس کو چوٹ لگ جائے گا ساتھ لگیں گے، کسی کو کوئی تکلیف پیش آئے گا ساتھ تکلیفیں آئیں. اٹل درو سب درو کذب الحاد اور زندقت کا برا بگڑنا فضول بات ہے. محمد عربی الرسول الحاشمی والنبی الخاتم والمختم وقائد الخیر کلہ فی الدنیا والشافع المشفع یوم الجزاء صاحب القرآن والوحی والدرجات العالیات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا سفر، سفر کی کوئی حقیقت نہیں، سب بیکار، ایک لام ہے آپ نے سارا تس نس کرا دیا، لا سفر، سفر میں تمہارے خطرے، خوف، پراپیگنڈے، یہ سب جھوٹ کا بھرم ہے کہ کوئی حقیقت نہیں، ہندو اور سکھ اور گوتڑ اور یاتری اور یہ جتنے بھی لا مذہب لوگ ہیں جو پتھر کا پوجا کرتے ہیں اور گائے کا پیشاب پیتے ہیں، ان کو زیب دیتا ہے کہ وہ ایسی چیزوں سے ڈرے، کیونکہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ کو جانتے پہچانتے نہیں تو ڈریں گے کیا؟ زیب النساء نے دیوان میں کہا اگر ان میں عقل ہوتی تو گائے کو خدا اور اس کے پیشاب کو اپنے لیے خوراک و شربت سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کے گوشت کا ذکر کیا ہے، اللہ حکم ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرا، اللہ فرماتے ہیں گائے ذبح کرو. مجھے کسی نے کہا کہ بھینس کا گوشت تو بہت اچھا ہے لیکن گائے میں بیماری ہے. میں نے کہا یہ قرآن کے منکروں نے پروپیگنڈا کیا ہے، قرآن کے دشمنوں نے. قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت سورت بقرہ ہے، دو پارے اور چھ رکوع، اور اس میں اس بقرہ گائے کے نام پر موصوب ہے، اور کہتے ہیں کہ مومن کے اور اسلام کے خصلتوں میں سے ہے کہ وہ کبھی کبھی گائے کا گوشت کھایا کرے، اس سے ایمان میں قوت آتی ہے. اور ہمارے یہاں پختونوں میں کبڈی کا کھیل بہت مشہور ہے، تو ہندو اپنے بیٹوں کو سمجھاتے تھے کہ پختونوں سے مسلمانوں سے نہیں کبڈی کرو، یہ جب بھی گرائیں گے تمہاری ہڈی ٹوٹے گی کیونکہ یہ گائے کا گوشت کھاتے ہیں. وہ ان سے ڈرتے ہیں کہ یہ گائے کا گوشت کھاتے ہیں، اور یہ اب خود ڈرنے لگے، وہ کہتے ہیں بھینس کا گوشت ہو، اونٹ کا گوشت ہو، یہ اونٹ وونٹ کا گوشت یا دودھ یہ اس ملک کا خوراک نہیں ہے، اس ملک میں وہ ضرر کا باعث ہے اور اس کی ترغیب نہیں ہے. لیکن گائے کا تو حکم ہے ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرا، گائے کا ذبحہ، گائے کا صدقہ، گائے کا تحفہ، گائے کا دودھ، گائے کا گھی، گائے کے ساتھ کھانے پینے کا رشتہ استوار رکھنا ہے، ان قرآن پر عمل ہے. امام الاثر المحدث الکبیر والفقیح علی الاطلاق آیت من آیات اللہ، حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دو واقعات ایسے ہیں جن میں آپ نے گائے کا گوشت تناول فرمایا ہے. عربوں میں بکروں کا رواج زیادہ تھا، مینڈوں کا. ایک تو بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جو گوشت پک رہا تھا، اور آپ نے کہا لہا صدقہ ولنا ہدیہ، اس کو صدقہ دیا گیا، اب وہ ہمیں دے تو ہدیہ اور گفٹ ہے. شاہ صاحب کہتے ہیں یہ گائے کا گوشت. اور دوسرا ایک واقعہ سفر کا آتا ہے، اس سفر میں آپ نے گائے کٹوائی اور آپ نے فرمایا کہ میں اپنی طرف سے تو مینڈے اور بکرے کرتا ہوں، بیبیوں کے طرف سے آپ نے پانچ بیبیوں کی طرف سے گائے کے پانچ حصے، اور جابر بن عبداللہ کو کہا کہ تیرا بیٹا ہوا ہے اس کا عقیقہ نہیں ہوا، دو حصے تم عقیقے کے پکڑو، سات حصے پورے ہو جائے. اور سنت طریقہ ہے کہ اپنے قربانی کے گوشت میں سے جو جلدی پکتا ہو وہ پکے یا اس کو ابالے اور اس کا شوربہ پی لے، تب بھی سنت ادا ہو جائے گی. تو اس واقعے میں بھی آپ نے گائے کا گوشت تناول فرمایا ہے. مسلمانوں کو اپنے دین اور پیغمبرانہ سنتوں کا خیال رکھنا ہے. دنیا اور دنیا کی باتیں وہ بات کی چیزیں، وہ کچھ صحیح ہے اور اکثر غلط ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. قرآن کریم میں جس جگہ گائے کا ذکر ہے اور اس کے ذبح کرنے کا حکم ہوا ہے، اس کے اخیر میں اللہ کہتے ہیں کذالک یحیی اللہ الموتا، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. علماء نے عجیب نقطہ لکھا ہے کہ اگر مردہ کسی صدقے و خیرات سے زندہ ہو سکتا تو گائے کے صدقے سے زندہ ہو جاتا، لیکن عادت اللہ ہے کہ دنیا میں جو مرے ہیں وہ یہاں زندہ نہیں ہوں گے. اور اس سے کم درجے کی جتنی تکلیفیں ہیں اللہ وہ دور فرمائے گا. عقل مندوں کے لیے اس میں شعور ہے اور بڑا پند و نصیحت ہے. بغیر کسی وجہ کے ہفتہ دس دن میں، پندرہ دن، مہینے میں، جیسے اللہ تعالیٰ توفیق دے گائے کٹوائے، بسم اللہ اللہ اکبر، صدقے و خیرات کی نیت سے آس پاس کے دوستوں کو، محلے والوں کو. صدقات دو قسم کے، ایک جو پہلے سے نیت ہو اس کو صدقہ واجبہ کہتے ہیں، وہ صرف فقراء مساکین کھائیں گے، اور ایک ویسے مطلق خیر اور حسنہ کے معنی میں، وہ سب کھا سکتے ہیں، مالدار بھی ہو، غریب بھی، اپنے بھی اور پرائے بھی، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں. عوام جس کو خیرات کا یہ صدقہ اس کو اپنے لیے حرام سمجھتے ہیں، یہ احتیاط تو ہے، حقیقت نہیں. صدقے کا اطلاق کیا خیرات کا اچھے کاموں پر ہوتا ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف فقراء اور مساکین کے کھانے کی چیز ہے. یہ عوامی پراپیگنڈا ہے، اس کی بھی اصلاح ضروری ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ فقراء مساکین بے گھر بے در اور بہت زیادہ پریشان حال، انہیں پیٹ بھرے اور ان کو تو زیادہ اچھا ہے، ثواب زیادہ. یہی حال قربانی میں بھی ہے، آپ سارا گوشت فقراء مساکین کو دے دیں، بہت اجر ملے گا. لیکن شریعت نے یہ نہیں کہا ہے، شریعت نے کہا تین حصے کرو، ایک اپنے لیے رکھو، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک فقراء مساکین. شریعت کا دور کام اعتدال سے ہے، تول ترازو سے ہے. شریعت ایسے فیصلے کرتی ہے جس پر سارا جہان عمل کر لے. اور جب گائے کو تقسیم کر لے تو کبھی بھینس بھی اس کا قائم مقام ہے، جہاں گوشت کی ضرورت ہو وہاں بھینس زیادہ تکڑی ہے، اس کا گوشت زیادہ ہے. جیسے دینی مدرسے میں، طلباء میں، وہاں گوشت کی ضرورت ہوتی ہے، ہزاروں لوگ ہوتے ہیں. اور اگر اس کو اور انواع میں کیا جائے تو سات بکرے یا سات مینڈے ایک گائے کا قائم مقام ہے. حضرت اقدس حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شرح میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن جب جنتی جنت چلے جائیں گے اور دوزخی جہنم چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا مینڈے کی شکل میں، بڑا تکڑا قسم کا ہوگا، بڑا سر نکلا ہوا ہوگا، بڑے بڑے سینگ ہوں گے اس کے پیچھے، بڑی چکتی ہوگی. موت کو اسرائیل نہیں، وہ تو فرشتہ ہے. اس غریب کے تو اختیارات ہیں، اس کو یہ شعبہ دیا گیا ہے موت. اور جنت اور جہنم کے بیچ میں اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان ہو جائے گا کہ لا موت بعد اليوم بل خلود ابدا، آج کے بعد موت نہیں، موت تو آپ کے سامنے ختم ہو گئے. اے موت کاش تیری موت ہوتی، اب ہمیشہ جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اعاذنا اللہ منہا وإیاکم، اور جنتی ہمیشہ کے لیے جنتوں میں رہیں گے. رزقنا اللہ الخلود والجنات النعیم والفرادیس بفضلہ لنا. کہتے ہیں کہ بعض اوقات بالکل جب موت سامنے منڈلا رہی ہو اور ظاہری اسباب معطل ہو تو حضرت شاہ صاحب کی رائے یہ ہے کہ سینگوں والا تکڑا مینڈا بالکل جنگجو قسم کا جو مارنے والا ہو اس طرز کا فوراً ذبح کیا جائے اس کی طرف سے موت ٹل جائے گی تچکا لگ جائے گا اس کو. اللہ اکبر و کبیر. اللہ تعالی کے نام کا صدقہ و خیرات تو ثواب کا باعث ہے ہی. دو حدیثیں اس میں آئی، ایک تو یہ کہ ان الصدقہ ترد البلا، صدقات بلاؤں کو ہٹا دیتی ہے، دفع کر دیتی ہے. ان الصدقہ ترد البلا والمیتۃ السوء، اور برے حادثات موت وغیرہ اس کو بھی پیچھے ہٹا دیتی. ایک حدیث میں ان صدقہ لتطفا نار الغضب کما یطفا الماء النار، غضب اور قہر کی وجہ سے جو تکلیفیں آئی ہے صدقات اور خیرات اس کو پیچھے دھکیل دیتی ہے، جس طرح پانی ڈالنے سے آگ بجھ جاتی ہے، اس کے شعلے سرد ہو جاتے ہیں اور اس کی گرماہٹ ختم ہو جاتی ہے. اللہ اکبر و کبیر. قدیم زمانے کے بزرگوں کے خوب تذکرے ہیں کہ وہ کس طرح صدقات کرتے تھے، وہ کیسے خیرات کرتے تھے. ایک شخص کا ذکر احادیث میں آتا ہے کہ بادلوں میں اس کا تذکرہ ہوا اور بادل کو حکم ملا کہ تم فلاں پہاڑ کے نیچے جو زمین ہے اس پر بارش برساؤ. جس نے سنا وہ پیچھے پیچھے چلا گیا، ساری زمینوں پر قحط ہے، بارش نہیں ہے، بہت پریشانی ہے، اور اس ایک جگہ پہاڑی پر بارش ہے اور اس سے نیچے جس شخص کی زمین ہے اس میں پانی آ رہا ہے. اس زمین والے سے ملاقات کی اور اس کو کہا کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا اس کی فصل کو تین حصوں میں کرتا ہوں، ایک اپنے لیے رکھتا ہوں، دوسرا آئندہ بیج بونے کے لیے اخراجات کے لیے، اور تیسرا فقراء و مساکین میں تقسیم کرتا ہوں. قدیم زمانے میں تیسرا حصہ ہوتا تھا. ہمارے یہاں تو عشر ہے، دسواں اور نصف العشر ہے، بیسواں، اور فیصدی کے اندر جا کر کے ڈھائی فیصد ہے. کیونکہ اس قانون کو قیامت تک چلانا تھا اس لیے اس میں خاصی نرمی اور تخفیف پیدا کی. قرآن کریم میں بھی ایک شخص کا ذکر ہے، سورۃ قلم میں، نون والقلم وما یسطرون میں، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیسرمنہا مصبحین ولا یستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون فاصبحت کالصریم فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین فانطلقوا وهم یتخافتون اللہ یدخلنہا اليوم علیکم مسکین وغدوا علی حرد قادرین. کہتے ہیں کہ صنع یمن میں ایک نیک اور اللہ سے ڈرنے والا، لرزنے والا مومن مسلم تھا، رحم دل، نیک سیرت. اس کے باغات میں جب فصلیں تیار ہو جاتی زمینوں میں تو فقراء اور مساکین پہنچ جاتے ہیں. وہ تمام فصلیں طریقے سے کٹ کٹا کے اور اس کا ایک حصہ سب سے پہلے فقراء مساکین کو تقسیم کر لیتا تھا، اور دو حصے اسی طرح ایک اپنی ضرورت کے لیے اور ایک آئندہ سال بیج بونے کے لیے رکھ لیتا تھا. اور بڑا بہترین زمانہ گزرتا تھا. اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹوں نے کہا کہ ہمارا باپ جو تھا وہ فضول خرچ تھا. خام خام مولوی اور طلباء و فقراء و مساکین پر اتنا مہربان تھا. چنانچہ انہوں نے کہا کہ فقراء و مساکین تو عادی ہے, ان کو دن بھی معلوم ہے کہ بھئی یہ دن ہے وہاں زمینوں پر اناج ملنے کے, تو کچھ دن پہلے چلتے ہیں اور رات کے وقت بغیر بات کیے چھپکے چھپکے سے مشورے کیے. اللہ فرماتے ہیں انشاءاللہ تک نہیں کہا, یہ بھی نہیں کہا کہ فقراء کا جو حق ہے وہ ضرور دیں گے. انشاءاللہ کہنے سے یا فقراء کے حق علیحدہ کرنے سے عذاب سے بچ جاتے ہیں. جب یہ وہاں پہنچ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جگہ جگہ راک کے ڈھیر پڑے ہیں. پہلے تو کہا کہ ہم کہیں اور آئے, پھر آس پاس کی نشانیوں سے دیکھ کر کہا کہ نہیں ہے وہی زمین, لیکن رات کو آگ پھری ہے اور اس نے تمام فصلیں تباہ و برباد کی. اللہ آخر میں کہتے ہیں ذالک عذاب العدنا, یہ تو دنیا میں ہم نے ان کو عذاب دیا, ولا عذاب الآخرت اکبر لو کانوا یعلمون, آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑھ کر ہے, کاش کہ یہ سمجھ لیتے. خراب نیت سے تباہی بربادی آ گئی. میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے, ایک شخص تھا یہاں کراچی میں, اللہ کا نیک بندہ تھا, کئی ملوں کا مالک تھا اور اس کے بیٹے اور بھتیجوں کے بھی بڑے بڑے کارخانے تھے. ایک دن مجھے کہا کہ یہ سب مل کر مجھے 5 کروڑ دیتے ہیں اور میں مدرسوں میں تقسیم کرتا ہوں, لیکن اکثر مقروض رہتا ہوں, مدرسوں کی ضرورت ہے زیادہ. ہمارے اس ادارے میں بھی ان کا 90% تعمیر میں ان کا ہاتھ ہے. ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے اور وہ لوگ پھر اس طرح نہیں رہے, اور وہ بھی وہی باتیں کرتے تھے کہ جی ہمارے والد صاحب نے مدرسوں کی عادتیں بگاڑی اور بہت ہی اپنے باپ کے بارے میں نامناسب بات کرتے تھے. ایک دن میں نے ان کے ایک بیٹے کو یہی کہا, میں نے کہا جب دل میں نہیں ہے تو بند کر دو اور آپ اطمینان رکھیں, یہ دینی ادارے, یہ ہماری دکانیں نہیں ہیں. ہم بھی کبھی کبھی عجیب موڈ میں ہوتے ہیں. میں نے ایسے چپل رگڑا, میں نے کہا اس کے نیچے بہت سیٹ ہوتے ہیں, ہم ممبر پر بیٹھتے ہیں اور توحید بیان کرتے ہیں, جب یہاں آتا ہوں تمام آمدات آ چکی ہوتی. ہم تو اللہ سے لیتے ہیں, ہم افراد سے مانگتے نہیں. افراد اپنے آپ کو پہلے دے, وہ خود بھوکے پیاسے ہوتے ہیں. میں نے کہا جب آپ کو شرع صدر ہی نہیں ہے اور اپنے والد صاحب کی اتنی برائی کرتے ہیں تو ہمیں بھی اچھے نہیں لگتے کہ آپ یہاں آتے ہیں, بند کریں. میں نے کہا یہ کہے گا تو اس سے پہلے میں ہی وار کروں. میں نے خواب دیکھا کہ مجھے کوئی کہتا ہے توحید جن کے سینے میں ہو وہ ایسے جری ہوتے, وہ مال والے سے نہیں ڈرتے. مال والوں کو ڈرنا چاہیے کہ ان کو نہ دے تو ہم ان کا چٹا کر کے رکھ دیں گے. آج اس وقت جو بیان ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے ان کے ہاں, سب مقروض ہو چکے. وہی جو سورت نون والقلم میں اللہ نے قصہ کیا ہے کہ ہم نے ان کے سب کچھ اڑا کے رکھ دیا, مٹی اور راک چھوڑا. وہ 37 میل بھی ہوا میں اڑ گئے, وہ سارا بٹوارا اتنا خطرناک ہو گیا, ایک دوسرے کو سپریم کورٹ تک پہنچا دیا. اور جب تک وہ خرچ ہوتے تھے, خرچ ہونے میں خرچ کرنے والے کا پہلا فائدہ ہے, فقیر مسکین کا کیا فائدہ ہے؟ وہ غریب تو کچھ کھائے کچھ پیے پھر وہی ہوگا. حدیث میں ہے خرچ کرنے والا, اس کے ساتھ بہت زبردست وعدے اللہ کے. اس لیے قرآن کریم میں ایک جگہ سورۃ حدید میں اللہ کہتے ہیں خرچ کرو نا, مما رزقناکم, ہم نے تمہیں دیا ہے یعنی مال ہمارا ہے خرچ تم سے کراتے ہیں، خرچ کرو. پھر فرماتے وجعلکم مستخلفین فی، تم کو چند دن کے لیے دیا ہے، کٹھو ساری زندگی تو مالک نہیں ہوگا اس کا. پھر کیا کہتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں چلو تمہارا صحیح قرض دے دو، ومن یقرض اللہ قرضا حسنا، بہترین دوں گا. پھر کیا کہتے ہیں؟ پھر کہ نہیں دو گے مر جاؤ گے، سارا پڑا جائے گا. وللہ میراث السماوات والارض، چار مرحلے حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اخراجات کا بیان کیا، کیونکہ یہ دل سے اس کا بہت تعلق ہوتا ہے اور دل کو نقصان دیتا ہے. طب و حکمت اور ڈاکٹری کا اتفاق ہے کہ المال الزائد ممرض للقلب، پیسے جب بڑھ جاتے ہیں نا دل کی بیماری پیدا کر دیتی ہے. خدا ہے پاک، چاہیے کہ اس کے دل کے ساتھ ایک اور دل ہو جاتا، ایسا نہیں ہے، اس کو بھی بیچ میں کاٹ دیتا ہے. چاہیے کہ اس کے دل کو فولاد یا لوہے کا خول چڑھ جاتا ہے، نہیں نہیں، وہ دل چولہے سے گر جاتا ہے. ایک شخص دل کا بیمار تھا، میں عیادت کے لیے گیا، نیک شریف آدمی تھا، اللہ مغفرت فرمائے اور جنت نصیب کرے. میں نے سرجن سے پوچھا کیا معاملہ ہے، اس نے کہا دل چولہے سے گر گیا. وہ کہتے دل چولہے پہ پڑا ہوا، اسے نیچے ہو گیا، علاج کوئی نہیں، بس دیکھنا ہے وقت کو. شام کو اطلاع ملی کہ مر گیا. اللہ اکبر. قرآن کریم سورۃ روم میں اللہ نے کہا ہے اے لوگوں سود نہیں کھاؤ، حرام ہے، ناجائز ہے، مجھے ناپسند ہے. تم سمجھتے ہو اس سے مال بڑھتا ہے، میں کہتا ہوں اس سے مال گھٹتا ہے، تمہیں لے ڈوبے گا. سود خور اور سود چور، ان کا انجام صفر ہوگا دنیا و آخرت میں. اللہ ان کو چاہتا نہیں، پسند نہیں کرتا، تو کیا عزت پائے. اور فرمایا زکات دینے سے تم سمجھتے ہو کہ گھٹتا ہے، میں تمہیں کہتا ہوں کہ بڑھتا ہے. اس کو کہتے اسرار و حکم شرعیہ، دین کی حکمتیں اور اسرار، کمال کی باتیں. چنانچہ وقت وقت پر زکات نکالنے والے، فقراء و مساکین کو آباد و شاد رکھنے والے دیکھے گئے ہیں کہ نسل در نسل اللہ انہیں عزت و احترام سے رکھ رہا ہے. وہ ایک شخص نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ پہلے ہمارا کاروبار بہت اچھا تھا اور ہم کئی اداروں کو، دینی مدرسوں کو رمضان شریف میں اور آس پاس تعاون کرتے تھے زکات سے. اب ہمارے کاروبار میں بہت فرق آیا حالات کی وجہ سے، ہماری وہ حالت نہیں ہے جو پہلے تھی. تو میں نے کہا کہ جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، موجود نہیں. انہوں نے کہا نہیں نہیں، یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ وہ دن نہ لائے کہ ہم ان کو کہے کہ ہم نہیں دے سکتے، ہم قرض لے کے دینا چاہتے ہیں، ثواب ملے گا یا نہیں. آپ یقین فرمائیں، ممبر پر بیٹھا ہوں، میں نے دعا کی، میں نے کہا اللہ مجھے بھی ایسا مضبوط ایمان دے. خدا ایمان ہو تو ایسا ہو. کہتا ہے یہ تو مجھے نہ سکھائے، رہنے دے کہ اب نہیں ہے. وہ ان کو کیسا نہ کہوں گا، چھوٹے چھوٹے بچے سال بھر پڑھ رہے ہیں، کلاسیں لگ رہی ہے، پورے ادارے کے اندر آن بان ہے دین کا، اور میں قرض لے کے دوں گا. میں نے کہا آپ کے قرضے کے ادا کرنے کے لیے اللہ آگے بڑھے گا. اور سورۃ حدید کا یہ واقعہ سنایا کہ اللہ تعالیٰ جب قرض مانگتا ہے نا، تو جو اس کے دین کے لیے قرض دے گا اور لے کر کے ان کو خوار اور پریشان نہیں دیکھنے دے گا، اللہ اس قرض کی ادائیگی میں اپنی قدرت دکھائے گا. چنانچہ چند سال بعد دوبارہ فون آیا، میں نے خیریت پوچھی، انہوں نے کہا الحمدللہ اب پہلے سے 10 گنا اور 20 گنا زیادہ ہماری مالیت بڑھ گئی. میں نے کہا نسل در نسل قیامت تک اچھے رہو گے، مگر یہ ذہن ساتھ رہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے. الحمدللہ. اوہ، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی نے اندھیرے میں، لوگوں کو بڑے عجیب عجیب نیتیں ہوتی ہیں اور بڑے اچھی نیتیں ہوتی ہیں، یار ایسا کام بھی کرنا چاہیے کسی کو پتہ نہ چلے. تو اندھیرے میں صدقہ و خیرات نکالا اور جو سامنے آیا اس کو دے دیا. مطلب اس کا یہ تھا کہ بالکل پتہ ہی نہیں چلے کسی کو. بعد میں پتہ چلا کہ ایک جو تھا وہ چور تھا بخاری شریف میں, اور دوسرا کوئی اور بدچلن تھا, تیسرا کوئی مالدار اور بخیل تھا. وہ چپ چاپ بیٹھ گیا اور کہا یا رب الصدقہ علی السارق وعلی الغنی البخیل. میں نے اتنے شوق سے صدقہ نکالا اور یہ کن کو مل گیا. اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے پیغمبر کو وحی کی کہ آپ کے اس صدقے کے لینے سے اللہ نے اس بخیل کا بخل ہمیشہ کے لیے ختم کیا. وہ بھی عہد و پیمان کر چکا ہے کہ میں بھی خوب خزانے لٹاؤں گا, اور اس گناہگار کو گناہوں سے توبہ نصیب ہو گئی. اور اس قسم کی جتنی کمزوریاں ان لوگوں میں تھیں جن کی وجہ سے ان کو افسوس تھا, وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے صدقے اور خیرات کی برکت سے دور فرمائی. بخاری جیسے اہم مہم کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے. تو زندگی اسی کو کہتے ہیں کہ اگلے کو خیر پہنچے. خیر جس طرح جان سے اور ذات سے پہنچتی ہے, مال سے بھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جہاں مومن کا ذکر کیا وہاں فرماتے ہیں کہ وجاہدوا باموالہم وانفسہم, یہ مال اور جان دونوں سے جہاد کرتے ہیں. علماء کہتے ہیں کہ جان کا تو صدقہ یہ ہے کہ اسے آپ گناہوں میں نہ لگائے, زبان سے نامناسب کلمہ نہ کہے, ہاتھوں سے گناہ کا ارتکاب نہ کرے, پیروں سے گناہ کے محلات میں نہ چلے, اور مال بھی آپ ایسی جگہوں میں صرف نہ کرے جس سے گناہ بھڑکتا ہو, جس سے گناہوں کے جذبات پیدا ہوتے ہو. حدیث شریف میں اکل طعامکم الابرار, آپ کے کھانے بھی نیک لوگ استعمال کریں. کتنی اچھی بات ہے کہ نیک لوگ آپ کے دسترخوان پر ہو. شرفاء و سعداء, نمازی اور دیندار, وہ آپ کے مہمان ہو, وہ آپ کے سرمائے پر آرام کر رہے ہو, راحت پا رہے ہو. انما نطعمکم لوجہ اللہ, یہ سب اللہ کی رضا کے لیے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, تم سے ہم نہ کوئی بدلہ چاہتے ہو نہ شکرانہ, اس کا بدلہ اور بہترین شکر اللہ دے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة, حي على الصلاة, حي على الفلاح, حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
الحمدللہ جل وعلا الذي خلق الارض والسماوات العلا الرحمن ولا العرش استوى له ما بين ايدينا وما خلفنا وما تحت الثرى الذي جعل القمر نورا والشمس ضياء الا له الخلق والامر تبارك وتعالى وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وامينه على وحي السماء وعلى اله النجبى واصحابه الاتقياء افضل الخلائق بعد الانبياء ومن بهديهم اقتدى وباثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء الى يوم الجزاء اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الدين عند الله الاسلام ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا قال النبي صلى الله عليه وسلم اني اوتيت مله حنيفيه سمحه سهله وقال صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحه قيل لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولائمته رواه الشيخان بارك الله لنا ولكم في القران العظيم ونفعنا واياكم بالايات والذكر الحكيم انه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم احمدك حمد الحامدين واشكرك شكر الشاكرين اللهم صل وسلم على سيد الاولين والاخرين سيد الرسل والنبيين سيد الاولياء والمتقين سيد الغرر المحجلين سيد الشفعاء يوم الدين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ زبیر بن العوام فی الجنہ طلحہ بن عبید اللہ فی الجنہ عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ ابو عبید بن الجراح فی الجنہ سعد بن ابی وقاص فی الجنہ سعید بن زید فی الجنہ قال صلى الله عليه وسلم خير النساء بني اسرائيل مريم وخير النساء هذه الامه خديجه متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم فضل عائشه على النساء كفضل السريد على سائر الطعام اخرجه الشيخان وقال لبنته فاطمه فاطمه سيده نساء اهل الجنه رواه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي فان احدكم لو انفق مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصيف رواه البخاري ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
جو آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا پورا خیال رکھیں
نمازی کے آگے گزرنا معمولی گناہ نہیں ہے. لو علم المار ماذا علیہ من الوزر لوقف اربعین. گزرنے والے کو پتہ ہوتا کتنا گناہ ہے, کبھی نہ گزرتا. جمعے کے بعد چیر کا سنت موقع ہے. حلبی کبیر شرح منیا میں اس کی پوری تحقیق کی گئی, اور اخیر میں لکھتے ہیں کہ پس اس بحث سے پتہ چلا کہ جمعے کے بعد چھ رکعت یعنی چار اور دو سنت موقع ہے. سنت ہونے پر تو اتفاق ہے, لیکن یہ کہ موقع ہے یا زوائد ہے, راجح یہ کہ موقع ہے. 1400 سال سے مسلمان جس اہتمام سے پڑھتے ہیں وہ دلیل موقع ہونے کی. سنن موقع بلا عذر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں, جس طرح سنن موقع سفر میں موقع نہیں ہوتی, غیر موقع ہو جاتی ہے, اختیاری ہو جاتی ہے, اس طرح بیماری میں بھی بل اتفاق غیر موقع ہوتی ہے. البتہ سنن موقع اگر کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں اور بیٹھ کر پڑھ لے تو ترمذی شریف میں ثواب آدھا ہو جائے گا, باقی بغیر کراہیت کے درست اور صحیح. پہلے قمیض پہننا سنت ہے یا شلوار, حدیث میں کیا وارد ہوا ہے؟ نیچے سے اوپر آنا ہے, اس لیے پہلے نچلا کپڑا ہٹا کے اور وہ پہن لیا جائے, اور پھر اوپر والا کپڑا اتار کے اور وہ پہن لیا جائے. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں, عمل میں برکت دے, اور آپ کے علوم اور گنگر. اچھا جی, ہمارے بھائی انور شاہ کو بھی توفیق دیا, ابھی جہاد کشمیر وغیرہ ہیں, غزوہ ہند میں شامل کیا, غزوہ ہند ہو گیا, اس بارے میں کوئی کتاب لکھی گئی ہے, آ کے آ چکی ہے, وہ دیکھ لو. زنیرا نام رکھنا کیسا ہے؟ درست ہے, اور اس کے معنی کیا ہے؟ شان و شوکت والی. صاحب ترتیب شخص کی اگر زور کی نماز رہ جائے اور عصر کی جماعت ہو رہی ہو, پہلے زور پڑھ لے پھر جماعت میں شریک ہو جائے. صاحب ترتیب کے لیے جماعت عذر نہیں ہے, وقت کی تنگی عذر ہے. مثلا اگر وہ زور پڑھے تو عصر بھی قضا ہو جائے گی, تو پھر مسئلہ یہ کہ چھوڑ دے اور عصر کے بعد زور لوٹا دے, لیکن جماعت عذر نہیں ہے, جماعت چھوڑ دے اور پہلے اپنے وقت کی نماز لوٹا لے, پھر جماعت کی جو رکعتیں ملے وہ پڑھ لے. اگر کوئی شخص دعائے قنوت آخری رکعت میں نہیں پڑھا, رکو میں اس کو یاد آ گئے, تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا, اور پڑھ بھی لے سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد کھڑے ہو کر قوموں میں, تو سجد سہو برقرار رہے گا, کیونکہ سنت طریقہ دعائے قنوت کا تسبیح کے اندر نہیں ہے, بلکہ قبل رکوع ہے اور وہ فوت ہو چکا ہے, لہذا رکوع کے بعد پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں, سجد سہو برقرار رہے گا. پہلے دو پڑھے یا چار؟ جمعے کی جو چیز سنت ہے بعد میں نہیں, پہلے دو پھر چار. دو رکعت ہم نے پڑھی نا, تو دو کے بعد پہلے چار, اور ظہر کے اندر ہم چار پڑھتے ہیں تو بعد میں دو. لیکن اگر ظہر کی چار سنتیں رہ گئی یا جمعے کی چار سنتیں رہ گئی, تو پھر نماز کے بعد پہلے وہ ہے پھر دو ہے. ہمارے علاقے کوئٹہ میں لوگ سفر کے مہینے میں شادی کرنا عیب سمجھتے, غلط کرتے, جمعے میں بیان ہوا ہے. سنا ہے دنیا کے انار میں ایک دانہ جنت کا ہے, یہ تبلیغ روایت سنی ہے, کہیں سے نکلی ہوگی. آپ کے مداحوں سے کوئی ایک شکال یہ کیا اسلام میں شراب کی طرح بیویوں کے علاوہ لونڈیوں کے ساتھ جنسی تعلق جائز جیا جائز تھا, بعد میں اس کو زنا سے تعبیر کیا, شروع ہی سے زنا تھا. اصل بات یہ کہ غلام اور کنیزوں کا ایک عہد تھا, ایک زمانہ تھا, تو غلام اور کنیزوں کے احکام بھی تھے. رفتہ رفتہ اسلام کی مہربانی سے غلامیت ختم ہو گئی اور اسی طرح کنیزیں بھی ختم ہو گئے. اب تو ایک ہی صورت ہے کہ اسلام کسی غیر اسلامی ملک کے ساتھ لڑے اور وہاں سے مرد اور عورتیں پکڑی جائے, بادشاہ مسلمین اور کمانڈر ان چیف کی اجازت سے وہ مجاہدین میں تقسیم ہو جائے فوجیوں میں، تو وہ عورتیں بشرطے کتابی ہونے کے، یہود و نصارہ ہونے کے، ان کی لونڈی آئے بغیر نکاح کے استعمال کرے گی. مزید تفصیل مولانا مناظر حسن صاحب گیلانی کی کتاب تدوین حدیث ملاحظہ فرمائے، اس میں یہ مسئلہ بہت تفصیل سے لکھا ہے. میرے چچا شیرین تاج عرصہ 20 سال سے یہاں جمعہ پڑھنے آتے تھے. گزشتہ دنوں طبیعت خراب رہنے کی وجہ سے اسپتال میں داخل ہے اور بروز بدھ انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے، اللہ پاک ان کی اس آمد اور رفت کا بھی اجر و ثواب دے. جو توحید کے درس سنے، جو سنت پر مشتمل بیانات سنے، جو اہل حق اور اہل سنت والجماعت کے پرمغز کلام سنے، اللہ ان کے لیے آخرت کا زاد نجات بنائے. اور آپ حضرات و سب کو اللہ پاک صبر دے، اجر دے، دیگر حموم و غموم سے محفوظ فرمائے. جامعہ کے تعلق دانیال کے پیر کی ہڈی کا کل آپریشن ہے، اللہ تعالیٰ صحت شفا عطا فرمائے. میری بیٹی کے رشتے آتے ہیں مگر بات نہیں بنتی، اللہ تعالیٰ بات بنائے. کثرت سے استغفار پڑھے اور رشتہ صالحہ کا جو نقش یہاں سے ملتا ہے وہ حاصل کرے اور پڑھتے رہے. ہم نے اپنی دکان ایک دیندار شخص کو ایک ریمنڈ کے ساتھ کرایہ پر دیا کہ آپ کو جب ضرورت ہو خالی کریں، مگر اب وہ خالی نہیں کر رہا ہے، کہتے میں خالی نہیں کروں گا. حضرت مجھے اپنے ذاتی استعمال کے لیے ضرورت درخواست نامہ بھی کرایہ دار نے پھاڑ کر پھینک دیا. تقریباً 7 مہینے کا کرایہ بھی ان کی طرف ہے. میں بہت پریشان ہوں، اللہ آسان فرمائے، خدا تعالیٰ اس کا دل نرم کرے. اور حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی کی چیز قبض کرے جب تک وہ ادا نہ کرے اس کے فرض اور نفل سب اس شخص کو ملیں گے. قیامت کے دن وہ خالیہ صفر الید ہوگا، کچھ بھی اس کو نہیں ملے گا. تو اس کو اپنا نقصان کا خیال کرنا چاہیے کہ اس دوران جو حسنات ہیں، جو خیرات ہیں، جو نمازیں ہیں، جو روزے ہیں، جو تعاون بالخیر والعافیہ ہے، وہ سب آپ کے پلڑے میں آئے گا. شاید تم اپنی مرضی سے اتنی نیکی نہیں کما سکو گے، اس لیے اسے ان تمام باتوں سے بچ کر آپ کو سبکدوش کرنا چاہیے اور آپ کا حق وقت پر ادا کر دیں. جی الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی نبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ. گڈانی میں جہاز کے اندر جو دھماکہ اور پھر اموات کا تسلسل کے ساتھ واقعات ہوئے، اللہ ان کی بھی بخشش فرمائے. اور جو زخمی ہے اور پریشان حال ہے، اللہ ان کی مدد فرمائے. ملک بھر میں جہاں کہیں حادثات ہوئے، تکلیفیں پیش آئی مسلمانوں کو، اللہ پاک ان سب کو اس کا بہترین صلہ دے، استقامت کے ساتھ سہنے کی توفیق دے، رجوع اللہ اور توبے کی توفیق عطا فرمائے. رائے ونڈ میں اہل حق کا عظیم اجتماع شروع ہے، اللہ خیر و عافیت سے تکمیل تک پہنچائے اور وہاں کے لوگوں کی، آنے جانے والوں کی حفاظت فرمائے اور پورے عالم میں اس روشنی اور اس برکات کے بہترین قسم کے مجدے، فوائد اور تبلیغی عنایات اور برکات نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم.